بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمین نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی صاحبان علم اور صاحبان جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں، یعنی ایک طرف عالم اور دوسری طرف جاہل، دونوں کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے۔ انسان کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو قیمت ہے، اور انسان کی جو قدر و منزلت ہے، وہ علم کی بنا پر ہے، اور علم کا بھی جیسا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو جو علم دین کا حصول ہے، چونکہ یہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے عظیم علم جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان جو اس علم کو حاصل کرتا ہے، وہ ظاہر ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام پلس، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ علوم اہل بیت اور علوم اسلام حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک دیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ ناظرین، آج بھی ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو اس سلسلے کا ہم تک پہنچا ہے، وہ سید ہاشم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ہاشم صاحب کا سوال دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کون سا سوال پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں سید ہاشم ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال ہے کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ۔
یہ آما کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندھے ہوں گے، آنکھوں اور ظاہری دید اور نگاہ اس سے مراد نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو جس شخص پر حج واجب ہو وہ انجام نہ دے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اندھا معشور ہوگا۔ من کان اعمى فی هذه الدنیا فهو فی الآخرة اعمى۔ روایت میں ہے شر العمج القلب، بدترین جو اندھا پن ہے، نابینائی ہے، وہ دل کی کوری ہے، دل کا اندھیرا ہے۔ یا دوسری روایت میں ہے اشد العمج من عمی عن فضلنا۔ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین نابینائی اور اندھا پن کون سا ہے؟ کہ جو ہم اہل بیت کے فضائل سے نابینا ہو اور ان سے ناآشنا ہو۔ تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے من کان اعمى فی هذه الدنیا فهو اعمى فی الآخرة، اعمى آخرت سے مراد وہ عمی بصیرت ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں جس طرح اس دنیا میں انسان مراکز عبادت کو، مساجد کو نظر کرے اور پھر اس میں نہ جائے، عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ اس نے بے توجہ ہی کی ہے، غفلت کی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان نابینا ہوگا حقائق سے، اور وہ بہشت اور جہنم کے عذاب اس کے لیے دل کا اندھا ہوگا، نہ آنکھوں کا اندھا۔
ناظرین، اٹلی سے سید ہاشم صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا تھا کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے، اور ہمارے مہمان نے بھی یہاں پر مختصر سے وقت میں بہت اچھی وضاحت کی اس کے جواب میں. دوسرا سوال جو ہمیں اس سلسلے کا پہنچا ہے وہ آفتاب حسین صاحب نے بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے عنوان سے جس سانپ کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اس کے بارے میں کئی تعبیریں استعمال کیوں ہوئی ہیں؟ کیا یہ فلسفہ ہے کہ قرآن نے مختلف تعبیریں اس معجزے کے حوالے سے بیان کی ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن مجید میں اس عصا کے لیے کہ جس عصا کے ذریعے جناب موسیٰ نے معجزہ دکھلایا تھا، تین تعبیریں آئی ہیں. ایک تعبیر حیہ ہے، اور ایک لفظ جان ہے، اور ایک ثعبان مبین ہے. ان تینوں تعبیروں کو کیوں استعمال کیا گیا ہے اور ان کے کیا کیا معنی ہے؟ جان واللہ مدبرہ، لفظ جان اس عصا کے لیے اس وجہ سے استعمال ہوا ہے چونکہ جس وقت حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو سانپ بہت باریک تھا، اتنا باریک تھا کہ وہ تیزی سے حملہ کرتا ہوا نکل گیا. یعنی جو جادوگروں کے سانپ اور اژدہے تھے رسیوں سے بنے ہوئے، ان سب کو تیزی سے حملہ کر کے نگل گیا، اور جب نگل گیا تو پھر وہ بہت بڑا اژدہا ہو گیا. جب وہ بہت بڑا اژدہا ہو گیا تو اس کو ثعبان سے تعبیر کیا گیا کہ وہ ثعبان مبین، یعنی آشکار بہت بڑا اژدہا ہو گیا. اور پھر حیہ اس وجہ سے استعمال کیا ہے چونکہ وہ زندہ تھا. عصا عصے میں جان نہیں ہوتی ہے، لیکن اژدہا اور سانپ میں جان ہوتی ہے، لہٰذا وہ جاندار اور زندہ تھا، اس لیے اس کے لیے حیہ کا استعمال ہوا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان نے جواب بھی بہت اچھا دیا. یہ قرآن کے سوالات تھے. یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور عقائد کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہمیں پہنچا ہے وہ محمد حجت صاحب کا ہے. فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے. سوال بہت ہی اہم ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فردی زندگی پر توحید کے عملی کیا آثار ہو سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
انتہائی اچھا سوال فرمایا آپ نے کہ توحید کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا عملی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک موحد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی عملی زندگی میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اور جو اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کی تربیت الہی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ایک میں پائی جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں، وہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی میں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بالخصوص، توحید کو مرحلہ عمل میں پہنچا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ ہر چیز کو اس ذات کی ملکیت سمجھتا ہے. اور دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر میں، اپنے ارادوں میں خود یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے اس طرح سوچا، میں نے اس طرح تدبیر کیا تب ایسے ہوا، بلکہ ہر چیز میں وہ پروردگار کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے. اور تیسری چیز جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو توحید کو اپنی انفرادی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے وہ گویا یوں سوچتا ہے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں، جتنے بھی میرے افعال ہیں، وہ سب کے سب اس لیے انجام پا رہے ہیں چونکہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ اعمال انجام پائیں، یعنی اس کی ساری توجہ ذات الہی کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عملی میدان میں آ کر توحید کو اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کریں تو اس کے اثرات میں سے اہم اثر یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ توحید کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر، خاص طور پر جو ہماری انفرادی اور فردی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب دوسرا سوال اس سلسلے کا، یعنی عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے۔ یہ سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے فینسی اسحاق نے کشمیر سے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟
جی ماشاءاللہ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، خداوند متعال آپ کے علم میں اور رزق میں اور ایمان میں برکت ادا کرے۔ تو دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ کے سے پہلی چیز جو ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے، وہ اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھنا اور واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو پورے طریقے سے ترک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پڑھائی کو کما حقہ پڑھنا اور حق ادا کرنا ہے۔ تیسری ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرے، اپنے والدین کا کہا ہوا مانے، اور اسی طرح اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں اس سے آگاہ ہو جائے۔ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، اگر کوئی انسان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں، جو واقعات گزر رہے ہیں، جو ظلم مظلوموں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ ہو اور اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، اس ظلم کے خلاف کام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ امام زمان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے، کتابوں کا مطالعہ کرے، معرفت کو بڑھائے، کم از کم دن میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت کرے جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں ایک دن دعائے ندبہ کی تلاوت کرے۔ تو اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ بڑھے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ سمجھے گا اور اسے بہترین انداز میں انجام دے سکے گا۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا۔ واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں یا ظہور کی زمینہ سازی کے لیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک ٹیچر ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے افراد، اسی طریقے سے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے، ہم یہیں پر اپنے اس حصے کو روکتے ہیں اور ایک انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہمارے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے سوالات تھے وہ قرآن کے حوالے سے تھے اور عقائد کے حوالے سے تھے، اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ احکام کا حصہ ہے، جو مخصوص ہے حصہ آپ کے ان سوالات کا جو احکام سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہم کچھ سوالات لیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امداد حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، اور اس سوال کو انہوں نے یعنی واٹس اپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب اللہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم امداد صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں امداد حسین بول رہا ہوں۔ میرا سوال مولانا صاحب یہ ہے، کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ براہ مہربانی اس کا جواب دیں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ.
جی یہ جو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا، ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے، مثلا مٹی، زمین، یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اگتی ہیں. دو شرط ہے، وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو، تو اس پہ سجدہ صحیح ہے. بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ، لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ. جو چیز پہننے والے ہیں جیسے کپڑا ہے، فرش ہے، چادر ہے، اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں، وہ ایک خاک کربلا ہے. اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے، اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے. لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے، خاک کربلا نہیں ہے، کہ دوسری کوئی مٹی ہے، تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا. اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں، وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اور لکڑیاں وغیرہ.
جی ناظرین، یہ احکام کا پہلا سوال تھا. اور دوسرا سوال احکام کا بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے. اس کا ان کا سوال ہم انہی کے ساتھ تصویر کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں.
السلام علیکم، میں مہدی عباس بول رہا ہوں. میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی دیکھیے، خمس انسان پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب فائدہ حاصل ہو انسان کو، جب بھی فائدہ ہو. ایک تو بالغ اور عاقل ہو، بالغ اور عاقل ہونے کے بعد جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس وقت، وہی اس کی تاریخ ہے، وہی اس کی تاریخ ہے. مثال کے طور پہ تجارت اس نے شروع کی، یا کہیں ملازمت شروع کی اس نے، جب پہلی تنخواہ ملے گی یا جو تجارت میں جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہی اس کی تنخواہ ہے، وہی اس کی تاریخ ہے. اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد جو بچت ہے اس پر خمس واجب ہے. اب جتنا بھی بچ جائے انسان کے اوپر، اس کو خمس دینا یعنی اس پر واجب ہے. اب رہا مسئلہ کہ اس کو حساب کیسے کریں. اگر پہلی مرتبہ انسان خمس نکال رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا بچا ہے اس کا، اس پہ جو ہے وہ جتنا بچا ہے خمس نکالے گا، پانچواں حصہ، چار حصہ اس کا ہے، پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس کا ہے. لیکن اگر انسان نے کئی سال تک خمس نہیں نکالا ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خریدی ہیں اس نے ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب تھا، ان چیزوں کو بھی حساب کیا جائے گا اور اس پر بھی خمس واجب ہے. لیکن اگر پہلی مرتبہ نکال رہا ہے اور اس کے پہلے، یعنی پہلی مرتبہ اس پر واجب ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو چیزیں خریدی ہیں اس نے، جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس پہ خمس واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے گاڑی خریدی ہے، گاڑی اگر ضروریات زندگی میں سے ہے اور وہ اس کے روزمرہ جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں، تو اس میں خمس واجب نہیں ہے. یا اسی طرح جو عورتوں کے زیورات خریدتے ہیں، اگر واقعاً اس کے استعمال کی چیزیں ہیں، تو اس پر خمس واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہی زیور یا وہی گاڑی اس نے ایسے پیسے سے خریدی ہے بعد میں جس پر خمس واجب تھا، تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا، چونکہ اس نے ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ یعنی جب اس پر واجب ہوا تو اس وقت نہیں نکال رہا ہے، بعد میں کئی سال کے بعد خمس نکالنا چاہتا ہے، تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کر کے ان سے حساب و کتاب کر کے خمس ادا کیا جائے.
جی ناظرین، یہ سوال آپ نے دیکھا خمس کے حوالے سے، نہایت ہی اہم تھا یہ بھی. اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جس کو بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نقل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور بعد میں اس ڈگری کی بنا پر اس کو نوکری مل جاتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے اور کیا اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان امتحانات میں نقل کر رہا ہے، اس کی بنا پر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے، پھر اس کو نوکری ملتی ہے، تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے یہ نوکری کرنا جائز ہے اور سیلری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے، دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ امتحان میں انسان نقل کر رہا ہے، یعنی چوری، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے. شرعی اعتبار سے امتحان میں نقل کرنا یا نقل کرانا دونوں جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ایسے کام سے گریز و اجتناب کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی نے نقل کر کے امتحان دیا اور امتحان میں پاس ہوا، اس نے ڈگری حاصل کی اور اسی ڈگری کی وجہ سے اس کو کہیں نوکری ملی، آیا وہ جو نوکری اس کو ملی ہے اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیے، جو نوکری اس کو ملی ہے اور جو سیلری اس کو دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے جو اس کو یہ کام لینا ہے اور یہ کام کر رہا ہے، اور مالک کو بھی جو مطلوب ہے، جو اس کو چاہیے، وہ یہ کام مکمل طریقے سے کر رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنے میں، اور وہ بھی راضی ہے کہ واقعاً اس کا کام ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے، جو پیسہ مل رہا ہے، یہ کام کے مقابل میں ہے، کام کے بدلے میں ہے، لہٰذا یہ سیلری اس کے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے، اگرچہ اس نے امتحان میں نقل کیا ہے اور نقل کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہے اس نے، لیکن ڈگری کے مقابل میں، ڈگری کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے، اس کو کام کرنے کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے اور کام وہ کر رہا ہے اور اس کو بھی وہی چاہیے، لہٰذا سیلری کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے شرعی اعتبار سے، وہ حلال ہے، وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، مشکل نہیں کوئی۔
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا سروکار ہے، ڈائریکٹ ہمارے جوانوں کا جس سے تعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقل سے بچنا چاہیے، چونکہ وہ چوری ہے، ایک گناہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے مراحل جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی۔ اس کے بعد ہمیں ایک سوال بھیجا ہے جناب وسیع حیدر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اسکائپ کا سوال انہی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، وسیع حیدر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم۔ سید جگہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے، میں سلسلے میں عرض کروں، اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے، تو ایسے سجدگاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدگاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدگاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدگاہ بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر سجدگاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے، چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو، تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے، جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدگاہ پر، وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے، تو اس صورت میں ایسے سجدگاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا، اور الحمدللہ احکام کے حصے کے جو سوالات تھے ہمارے بہت ہی مفید تھے، اور یہ سوالات یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ آپ اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اخلاق کے سوالات اور تربیت کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں، اور جو آج اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال ہے اخلاق کے ذریعے سے، وہ ہمیں بھیجا ہے سید یاسر رضا صاحب نے اٹلی سے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بغیر کسی استاد یا رہنما کے اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یعنی تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں اور جو یعنی اخلاقی تربیت کے مراحل ہیں، کیا ان کو بغیر کسی استاد کے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
تربیت نفس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا. بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کیسے اپنی تربیت کر سکتا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کسی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی انسان ایک علمی رسالہ لکھتا ہے تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے تو بغیر استاد کے کیسے ممکن ہوگا؟ یا بقول بعض اساتذہ کے کہ انسان اپنے گھوڑوں کے پیر میں جب نالبندی کروانا چاہتا ہے تو اس نالبندی کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ فن کا جو ماہر ہے وہ نالبندی کرے. تو جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہر کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. البتہ بعض مثالیں جو پیش کی جاتی ہیں کہ فلاں نے بغیر استاد کے جو ہے وہ کمالات کی منزلوں کو طے کر لیا اور بغیر استاد کے وہ انہوں نے اپنے کو پاک و پاکیزہ بنا لیا، تو استثناءات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تاریخ میں، لیکن استثناءات کی بنیاد کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی ہے. گفتگو اصل قاعدے کی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے، اصل قانون کی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے. اصل قانون یہ ہے کہ تہذیب نفس کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تہذیب نفس کے لیے رہنما کی ضرورت ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور اس پروگرام کا ہم آخری سوال لینے جا رہے ہیں. یہ سوال جو ہے بہت ہی اہم ہے. یہ سوال پوچھا ہے رباب زہرا نے، سوال انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پردہ شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں.
بہت صحیح آپ کا سوال کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور حجاب کی حیثیت کیا ہے. تو عرض کرتی چلوں کہ حجاب کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو شرعی حیثیت، اگر اس کی آپ جاننا چاہیں تو جیسے نماز کی جو حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے، وہی حجاب کی حیثیت ہے. جیسے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا ایسے ہی پردہ واجب ہے. اس کے واجب ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کم واجب ہے وہ زیادہ واجب ہے، یا روزہ زیادہ واجب ہے حجاب کم واجب ہے. بالکل وہی شرعی اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی نماز کی، روزے کی، یا جتنے دوسرے واجبی امور کی. اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام نے اس میں بھی کوئی فرق قائل نہیں ہوا اسلام کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے اتنی مقدار واجب ہے اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے اتنی. جیسے کہ نماز ایک اسٹوڈنٹ دو رکعت اگر اس کو پڑھنی ہے، جتنا سب پڑھتے ہیں اتنی اس کو پڑھنی ہے، روزہ پورے دن رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے. حجاب اب جتنا باقی والے کر رہے ہیں، جتنا باقی خواتین کے لیے واجب ہے، اتنا ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کرنا ہی ہے. البتہ یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے حجاب کی، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ کہ ہم چہرے کی، یعنی عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپائے، صرف چہرے کا جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائیوں تک. یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ میک اپ سے خالی ہو، زیب و زینت سے خالی ہو، ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہ لگی ہو، یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے نامحرم متوجہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے ہم چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اگر، یعنی حجاب کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں اصلاً تصور یہی نہیں کہ حجاب صرف چادر ہی سے ہو سکتا ہے. اگرچہ حجاب کی بہترین نوعیت جو ہے وہ چادر سے ہے، یعنی بہترین حجاب چادر کے ذریعے سے، لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم چادر نہیں پہن سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم چادر پہنیں گے تو نامحرم اور بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے، تو ہم ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا بدن چھپا رہے اور ہمارے اعضاء و جوارح ظاہر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ حجاب اور حیا، حجب و حیا، کبھی کبھی حجاب میں رہ کر بھی انسان بے پردہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پوری چادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے حجاب نہیں کر رکھا ہے، پردے میں نہیں ہے. وہ خاتون کے لیے ایک حجاب کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار سے لگے کہ واقعاً یہ خاتون ایک محجبہ خاتون ہے.
ناظرین بہت اہم سوال تھا. حجاب خالی یہی نہیں ہے کہ مثلا چادر جو ہے وہ سر کے اوپر ڈال لی جائے، بلکہ خود انسان کے افعال میں حیا ہونی چاہیے، اس کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ وہ محجبہ ہے. اور ظاہر ہے حیا ایک بہت اہم چیز ہے. اور بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہماری مہمان نے مختصر سے وقت میں، لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ. Thank you.